بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مدینہ والوں کو اور جو ان کے ارد گرد گاؤں والے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر گھر میں پیچھے رہ جائیں اور اس کی جان کی فکر نہ کر کے اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑ جائیں. ذالک بانہم، اس لیے کہ ان لوگوں کو خدا کی راہ میں پیاس ہو، تکلیف ہو، بھوک ہو، اس مقام پر چلیں جس سے کافروں کو غصہ آ رہا تھا. دشمن کو کچھ بھی نقصان پہنچائیں، ہر کاموں کے بدل میں ان کا نیک عمل لکھ لیا جاتا تھا. بے شک اللہ محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ ہے. دوبارہ 2-3 ہفتے کے بعد پھر الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تفسیر کرنے کی. اللہ ہمیں سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 119 اور 120 آپ کے سامنے پڑی ہے. اس پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یاد رکھو، اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت کے ساتھ ہے، چونکہ وہ تین صحابہ تھے، اس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مرارہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے. آج جائیں گے، کل جائیں گے، پھر جائیں گے، پھر جائیں گے اور نہ جا سکے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سچ سچ بات بتا دی کیوں نہیں گئے تھے. اسپوکن دا تھروتھ. اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت کے شان نزول میں ابن کثیر فرماتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا انعام مجھ پر یہ ہے کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تبوک کے واقعے کے بعد میں نے سچ بول دیا، ورنہ میں جھوٹ بولتا تو میں جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ میں بھی ہلاک ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، یعنی ان کے سچ بولنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ کعب بن مالک، اس روایت کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں. اس روایت کو بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، ابو داؤد نے، نسائی نے، ہر راوی نے اس کو نقل فرمایا. فرمایا جو آدمی سچ بولتا ہے وہ سچ اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر اس کو نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. یاد رکھو، آگے فرمایا جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کا نام صدیق کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں، ابو بکر صدیق جو ہے ان کی فہرست میں. اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف، اور پھر گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا. اور جو جھوٹ بولنے کی عادت ڈالتا ہے یا جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی کرتا ہے، اللہ ان کو کذاب جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی، اس کے راوی انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ ایک میل اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے. ہمیں تو بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کو فرشتے محسوس کرتے ہیں اور اس کو اس بدبو کی وجہ سے وہ دور بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے ابن کثیر اور اسی طرح تفسیر کبیر میں بہت اچھی بات لکھی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور آنے کے بعد کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن تین چار کام نہیں چھوڑوں گا، شراب نہیں چھوڑوں گا، زینا نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا، چوری نہیں چھوڑوں گا، آپ ان چار میں سے ایک کا مجھے حکم دے دے میں نہ کروں اور میرے اسلام کو قبول کر لیجئے. شراب، زینا اور چوری اور جھوٹ بولنا، ان میں سے چار میں سے ایک کا مجھے حکم دے دیں کہ یہ نہ کر، باقی تین میں کرتا رہوں گا اسلام کی حالت میں. اگر آپ کو پسند ہے تو میں مسلمان بنتا ہوں ورنہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان بنا کر کے اس کو کہا ان چار میں سے ایک چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. شراب کا نہیں کہا، چوری کا نہیں کہا، زنا کا نہیں کہا، جھوٹ. اس نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دل و جان سے قبول کر لیا کہ اب کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. واپس جاتا ہے، شراب کی دعوت دی جاتی ہے تو دل میں آتا ہے اگر میں نے پی لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے شراب پی یا نہیں، اگر میں کہوں کہ نہیں پی تو جھوٹ ہو جائے گا اور اگر کہوں کہ میں نے پی ہے تو مجھے ڈنڈے پڑیں گے، یعنی حد لگائی جائے گی، بہتر ہے میں نہیں پیتا ہوں. زینا کی دعوت دی گئی، یہی بات کہ مجھے سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، یا تو پھر جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ میں میں نے وعدہ کیا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ تھے وہ لوگ. چوری میں بھی یہی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے تو فرمایا تمہاری ایک بات نے مجھے سارے گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا، اب کے بعد نہ میں چوری کروں گا، نہ زینا کروں گا، نہ شراب پیوں گا، اور جھوٹ تو کبھی نہیں بولوں گا. معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے فبعزتی کا لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان کہہ سکتا تھا نا میں سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن اس نے کہا سب کو تو میں نہیں کر سکتا ہوں، جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، تو فبعزتی کا لاغوینہم اس ہوگا. تو اس آیت سے پتا چلتا ہے سچوں کے ساتھ رہنے سے سچائی آتی ہے، اور صادقین سے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو اتباع سنت پر چلنے والے ہو، دین کے پابند ہو، سچ بولنے والے ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو. اسی لیے مولانا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات لکھی، فرمایا ایک مرتبہ بیت الخلا گیا تو وہاں کی مٹی میں دیکھا میں نے، مٹی بڑی خوشبودار تھی، مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی، بہت بہترین خوشبو. تو میں نے کہا مٹی سے، حضرت نے ایک بات، شیخ سعدی تو شیخ سعدی تھے، لکھی ہے یہ بات حقیقت ہے یا بات قصہ کے طور پر لکھی ہے، کہا میں نے اس مٹی کو سونگا، کہا مٹی تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آ گئی، تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ اس نے بتایا میں تو مٹی ہی ہوں جو عاجز اور ناکارہ ہوں، لیکن یہاں پر گلاب کے پودے اگے ہیں اور ان کی خوشبو مٹی میں لگی تو گلاب کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر خوشبو آئی ہے، ورنہ تو میں تو عام مٹی کی طرح مٹی ہوں۔ اس پر شیخ سعدی فرماتے ہیں، سچوں کے ساتھ بیٹھنے سے یقیناً صحبت کا اثر تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی اچھی بات، ایک آدمی نے خط لکھا، حضرت بیوی پر بڑا غصہ آتا ہے، جب بھی گھر میں جاتا ہوں بیوی پر غصہ ہے، بچوں پر غصہ ہے، بیوی پر غصہ ہے، بچوں پر غصہ ہے، اور کبھی بچوں کا بیوی کا بچوں پر نکال لیتے ہیں، ہوتا ہے عام طور پر ایسا، کہ بیوی کے سامنے چلتا نہیں تو بچوں کے سامنے، اب کیا کروں میں۔ حضرت نے خط لکھا کہ فلاں جگہ لکھنؤ میں میرے ایک خلیفہ ہے اور وہ حکیم ہے، مولانا نہیں ہے، میرے خلیفہ ہے، وہ حکمت کا کام کرتے ہیں، اس کی حکمت یعنی طب کی شاپ میں جا کر آپ صرف بیٹھ جانا، میرا یہ خط بتا دینا، بیٹھنا ہے وہاں، اسے بات نہیں کرنا ہے اور ان کے کام میں دخل نہیں دینا ہے۔ اب مریض آتے ہیں، بات کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، بس یہ کام کرنا ہے، تمہیں اس طبیب اس حکیم کے پاس جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر ان کو دیکھنا ہے، بس نہ بات کرنا ہے اور نہ کوئی سوال کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب لکھ دیا اور جا کر کے انہوں نے اس لیٹر کو لیا اور لکھنؤ کے حکیم کی دکان پر چلے گئے کہ حضرت آپ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور میرے اندر یہ چیز ہے، میں نے حضرت کو لکھا ہے کہ آپ کی دکان میں جا کر بیٹھوں، کشغول دوائیں دوں گا، وہ آتے جائیں گے جائیں گے۔ وہ تو روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک حضرت فرماتے ہیں حکیم کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ 10 یا 12 دن نہ گزرے تھے کہ اس کے اندر میں بدلنا، غصہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ 1 مہینہ ہوا اور اس کے بعد اس نے خط لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں تو صرف حکیم کی دکان میں بیٹھا ہوں جو آپ کے خلیفہ ہے، آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا، نہ نصیحت فرمائی، نہ کوئی بات کہی، نہ کچھ سوال میں نے کیا اور جواب دیا، کچھ بھی نہیں، میں ان کا چہرہ دیکھتا رہا، ان کی مجلس میں بیٹھتا رہا، وہ دواؤں کا کام کرتے رہے، مریضوں کو دیکھتے رہے، کیا بات ہے، میرے غصہ کیسے چلا گیا، اب نہ بیوی پر غصہ ہے اور نہ گھر بچوں پر غصہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے اندر جو حلم تھا برداشت کرنا، میرے ساتھ اس نے زندگی گزاری، اس کے اندر منتقل فرمایا، تو اس کے پاس بیٹھا تو اس کے دل سے تیرے اندر میں منتقل ہو گیا، اس کا اثر ہوا بیٹھنے کا۔ معلوم ہوتا ہے کونو مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے سچائی آتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، جسی کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، جیسا کہ حضرت کعب ابن مالک، مرارہ، ان تینوں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بیان کر دیا، ہم آنا چاہتے تھے لیکن آج کل کرتے 15 دن ہو گئے، ہم نے سوچا اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آتے ہوں گے، تو ہم نے تمہارے سامنے آ کر سچ سچ بتا دیا کہ ہم سست تھے، لیزی تھے، نہ آ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا فیصلہ میں نہیں کرتا، اللہ کرے گا۔ پھر 40 دن 10 دن اور بڑھا دیے کہ بیوی کے ساتھ بھی بات چیت نہیں کرنا ہے، بیوی کے ساتھ صحبت بھی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں۔ 50 دن تک مسجد میں بھی سلام کرتے صحابہ، سلام کا جواب، آگے کوئی بات چیت نہیں، نہ بازار میں، نہ مسجد میں، نہ کوئی راستے میں، یہاں تک کہ 50 دن۔ اللہ فرماتے ہیں، وضاقت علیہم الارض بما رعبت، زمین تو بڑی ہے، بڑی ہونے کے باوجود ان کے لیے نیرو تنگ ہو گئی، کیوں؟ جب نبی ان سے بات نہیں کرتے، صحابہ بات نہیں کرتے، جب ہی ہو گئی، وہ تو نبی علیہ السلام کے لیے مر مٹنے والے تھے۔ فرمایا، پھر بھی سچ بتایا تو ان کے سچ نے ان کو یہ درجہ دیا جس پر اللہ نے مستقل آیت اتار دی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ آگے جو آیت ہے، مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ تین گروپ میں نے پہلے بیان کیے تھے، ایک گروپ تو وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں چلا گیا، دوسرا گروپ جو تھا وہ قریباً 7 یا 8 یا 10 یا 12 الگ الگ روایت ہے، وہ نہ جا سکے. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، انہوں نے اپنے آپ کو اس میں سے کچھ لوگوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. آج بھی وہ ستون ایک جگہ پر لکھا، ستون ابو لبابہ، ان صحابہ میں سے ایک صحابی ابو لبابہ ہے. یہ لوگ نہ جا سکے، انہوں نے ستون کے سر اپنے آپ کو باندھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کیوں باندھا ہے؟ فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ نہیں گئے تبوک میں، تو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اللہ ان کا فیصلہ کرے گا. اور اللہ پاک نے within few days ان کے لیے توبہ کی آیت اتار دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوڑے ان کی طرف چھوڑنے کے لیے، فرمایا نہیں نہیں، ہمیں نہ کھولیے، رسی کو رہنے دیجئے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے ہم چھوٹنے والے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی، توبہ کی اور ان کی رسیوں کو کھول دیا، جیسا کہ میں نے اس کو بالتفصیل نقل کر دیا تھا. تیسرے یہ تین صحابہ ہیں جو اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، بالکل نہیں، واپس آئے تو اب جتنا سارے منافقین آ کر کے ایکسکیوز کر رہے ہیں، یہ تھا بیماری تھی، بچہ بیمار تھا، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسکیوز کو قبول کر لیا. لیکن یہ صحابی تینوں، انہوں نے آ کر، اس میں دو تو بدری صحابی ہے اور بوڑھے ہیں، 65 سے اوپر ان کی عمر ہے، اللہ اکبر، بوڑھے صحابہ ہیں، تینوں آتے ہیں، تینوں نے سچ بتا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرائے لیکن ان کا مسکرانا غصے کی حالت میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا جاؤ یہاں سے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. اور ان کا فیصلہ یہی ہوا کہ اللہ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے بات چیت چھوڑ دو. کتنے دن تک؟ 50 دن تک. معلوم ہوتا ہے دین کے کسی مسئلے میں اگر عمل نہ کرنے پر، جیسا حضرت مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا، ترمذی کی روایت ہے، کہا وہ اس طرح چھوٹے حضرت سے منع فرمایا کسی کی آنکھ میں لگ جائے گا، تو تھوڑی دیر تو بند ہو گیا، سٹاپ ہو گیا، پھر اس نے واپس شروع کر دیا، تو حضرت مغفل صحابی فرماتے ہیں سن، اب میں تیری تیمارداری بھی نہیں کروں گا، تیرے سے بات بھی نہیں کروں گا، تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا، تو اسے بات بھی نہیں کروں گا. کیوں؟ تو نے میرے حبیب کی ایک بات کو میں نے بیان کی، اس کی کوئی ادب احترام سے سنا نہیں، عمل نہیں کیا اس پر، چھوڑ دے گا. دین کے لیے اگر کوئی ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک صحابہ سے بات، ہمارا جو آج کل جو بات چیت چھوڑنا ہے وہ دنیا کے لیے ہے، بھائی 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 بہنوں میں، آپس میں رشتہ داروں میں جو قطع تعلق ہے وہ دنیاوی مسئلے پر ہے، اس پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ گفتگو بند نہ کیجئے. ورنہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر منڈے ہر جمعرات کو اللہ مغفرت کر دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کی جو آپس میں بات چیت نہیں کرتے. صحیح روایت مسلم شریف کی ہے. آگے آج کی اس آیت میں ما کان لأہل المدینہ، ان لوگوں کا ذکر ہے، ان منافقین کا جو مدینہ میں رہ گئے، اور مدینہ کے اطراف میں جیسا قبیلے مزینہ، قبیلے جہینہ، قبیلے اشجع، قبیلے اسلم، قبیلے غفار، یہ سارے قبیلے مدینہ کے قریب قریب میں گاؤں میں رہتے تھے، ان تمام نے بھی جانے سے انکار کر دیا. ان لوگوں کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے. آپ اس آیت کو سنیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ما کان لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے بھی جائز نہیں تھا، پرمسیبل نہیں تھا، ومن حولہم، اور مدینہ کے اطراف والے دیہاتوں کے لیے والوں کے لیے بھی، ان یتخلفوا الرسول اللہ، رسول اللہ کو غزوے میں اکیلے چھوڑ دیا، جاؤ تبوک میں ہم نہیں آتے. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ، ان کی جان کی بھی اپنی وجہ سے فکر نہ کی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، تم لوگوں نے اپنی جان کو پریفرنس دیا نبی کی جان پر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا نبی کی ذات پر، یعنی نبی کی خدمت نہیں کی تم نے، نبی کا ادب نہیں کیا، نبی کی بات نہیں مانی، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں تبوک میں 800 کلومیٹر سے زیادہ نکلے ہیں. زمعوں ولا نسبوں ولا مخمصہ، بھوکے بھی ہے، پیاسے بھی ہے، چلنے کی وجہ سے تھکن بھی ہے، بہت سارے کام ہیں. اس آیت پر روایت نقل کی ہے، حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نہیں گئے تھے، یہ بھی گئے ہیں نا کہ مجور جو ہے ڈیٹس توڑنے کی سیزن تھی، اب کیا کرے، بہت سارے چلے گئے، 30,000 سے زیادہ صحابہ تو چلے گئے، کچھ نہیں گئے، ابو خیسمہ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نہیں گئے. کیا ہوا ان کا، عجیب بات ہو گئی، بیوی نے اچھی طرح گاردن کھجور کا صاف کر لیا، پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، پانی چھڑک دیتے گرمی میں تو اچھا لگتا ہے، اب سونے کا انتظام کیا، کھانا پینا تیار ہے. جیسے ہی اپنے کھجور کے درخت کے نیچے گئے، بستر پر ابھی سر ڈالا، ان کو یاد آ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گرمی میں تبوک میں چل رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور میں تو باغ میں بہترین کھانا ہے، کھجور ہے، اور ٹھنڈک کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، میرے لیے کہاں مناسب ہے. اٹھے، اٹھنی پر بیٹھے اور سفر شروع کیا. وہ تو نکل چکے تھے، ایک جگہ آگے درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پراؤ ڈالے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کو دیکھا، حضرت ابو خیسمہ نے اپنی اونٹنی اور بھگائی تو راکھ اڑنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر فرما دیا، معلوم ہوتا ہے ابو خیسمہ آ رہا ہے، اور بڑے خوش ہوئے. یہ صاحب، تم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو. صحابہ کرام کے دل میں محبت جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسی؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بات، سولی پر لٹکانے کی تیاری ہے، اور کافرین نے کہا، مشرکین مکہ نے، کیا بات ہوتی اگر تمہاری جگہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لاتے اور ان کو سولی پر چڑھا دیا جاتا اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا، تم زندگی میں عیش اور عیاشی کرتے، تو اس وقت کیا جواب دیا حضرت خبیب نے، کیا جواب دیا؟ فرمایا، میری 100 جان ہوتی ہے، تو ایک ہی جان ہے میرے اندر میں، اگر اللہ مجھے 100 جان دے دے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، میں 100 جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے. یہ محبت تھی. ابو دجانہ ہے، احد کا واقعہ مشہور ہے، بالکل مشہور. اللہ کے رسول صحابہ کرام بھاگ رہے تھے، چونکہ وہ ہار رہے تھے شروع میں، تو ابو دجانہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکیلے ہیں اور تیر پر تیر آ رہے ہیں، تیر پر تیر آ رہے ہیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ادھر اپنا سینہ نبی کے چہرے کی طرف کرتے، چاہیے تو تھا کہ سامنے دیکھتے دشمن کو اور اپنی باغ کو نبی کی طرف کرتے، لیکن فرمایا، یہ نبی کی ادب کے خلاف ہے کہ میں نبی کی طرف اپنی کمر کروں اور چہرہ دشمن کی طرف کروں. چہرہ نبی کی طرف کر دیا اور بیک دشمن کی طرف کر دی. روایت میں آتا ہے 84 تیر آپ کی بیک میں لگے ہیں. چھوڑی کیسے مارتے ایسے 84 جگہ پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ایک بھی تیر آنے نہیں دیا. محبت. صحابیہ ہے، کھڑی ہے، پوچھا احد کے بعد اللہ کے رسول کیسے ہیں، فرمایا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. فرمایا نہیں، میں تو پوچھ رہی ہوں اللہ کے رسول کیسے ہیں. پھر آگے چل رہی ہے، پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں، کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے. فرمایا میں شوہر کا نہیں پوچھ رہی ہوں، اللہ کے رسول کیسے ہیں. آگے چل رہی ہے، پھر پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں، فرمایا تمہارے والد بھی شہید ہو گئے. صحیح روایت، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، شوہر بھی شہید، لیکن اپنے بیٹے کی فکر نہیں، باپ کی فکر نہیں، شوہر کی فکر نہیں، بات بات پر پوچھتی میرے نبی کیسے ہیں احد کے میدان میں، میرے نبی کیسے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو اس نے الفاظ جو تاریخ میں نقل کیے، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھ لیا اب میری ساری مصیبت، بیٹے کے شہید ہونے کی، باپ کے شہید ہونے کی اور شوہر کے شہید ہونے کی، سب کے سب میرے لیے آسان ہو گئی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تھی، ادب احترام اتنا تھا، احترام اتنا تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، صحیح روایت فرمائے، مت الساعہ، مفتی شفیع صاحب اس کو نقل فرماتے ہیں بیان القرآن میں، مت الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ فرمایا میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہاں میرے دل میں، ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں، سچی محبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیامت میں اسی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں بڑی عجیب بات، فرمایا میں اپنے گھر میں آپ کو اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنے دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن کبھی گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں بے صبرہ ہو جاتا ہوں جب تک مدینہ مجھے۔ لیکن گزشتہ رات ایک عجیب بات ہوئی، میں سویا ہوا تھا کہ ابھی دنیا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تو بے چینی پر ہم جا کر فوراً چہرہ دیکھ لیتے ہیں، اب آپ کا انتقال ہو جائے گا، میرا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ تو نبیوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے، ہم بھی کبھی جائیں گے جنت میں یا نہیں پتا نہیں، لیکن جائیں گے تو نچلی جنت میں ہوں گے، تو وہاں ہمیں بے چینی ہوگی، تو آپ کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہی فرمایا، انت مع من احببت، آپ داخل ہوں گے انہی کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی۔ اور اسی وقت اللہ نے آیت کریمہ اتار دی، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انہی کے ساتھ جنت میں جائیں گے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، ان کے طریقے پر چلے گا، انہیں تکلیف نہ دے۔ سعید ابن مسیب تابعی ہے، آخری وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، سکرات کی تیاری ہے، پریشان ہیں، وہاں میں ایک آدمی بیٹھے ہوئے، ایک نے حدیث پوچھ لی، حدیث پوچھ لی، سعید ابن مسیب فرماتے ہیں مجھے بٹھا دو، میں بیٹھ کر حدیث بیان کروں گا۔ تو قریب والوں نے کہا حضرت آپ کا آخری وقت، اتنی پریشانی ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ فرمایا میں تکلیف کو برداشت کر لوں گا، لیکن سو کر میرے نبی کی حدیث بیان نہیں کروں گا، یہ بے ادبی ہے۔ ان کو بٹھایا، بیٹھ کر حدیث بیان کی، حدیث پوری ہوئی اور ایسے سوئے، کلمہ پڑا اور رو نکل گئی، رو نکل گئی۔ کیسے لوگ تھے جن کے دل میں، اسی لیے حضرت شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب رحمہم اللہ، شیخ الہند تو شیخ الہند تھے، فرماتے ہیں کسی نے سوال کر دیا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صاف ہے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ کھڑے ہو کر نفل پڑھو تو پورا ثواب ہے اور بیٹھ کر پڑھو تو ہاف ریوارڈ ہے نا، ہاف، یہ کیا بات ہے؟ آپ وتر کے بعد دو رکعت روزانہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو کیا جواب دیا شیخ الہند نے؟ فرمایا مجھے پتا ہے کہ آدھا ثواب ملتا ہے، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے اور فقہ کا مسئلہ سچا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے، مجھے ثواب آدھا ملے نہ ملے اس کی مجھے فکر نہیں، لیکن مجھے تو مزہ آتا ہے نبی کی اتباع میں۔ مزہ کس میں ہے؟ نبی اتباع میں، اس کو دل میرا خوش ہوتا ہے کہ میرے نبی کا یہ طریقہ تھا۔ جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، اسی آیت سے میں بتا رہا ہوں، رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں موٹیا آنکھیں، روشنی چلی گئی، نابینا ہو گئے، بلائن ہو گئے، تو حضرت پھر بھی سرما لگاتے تھے، سرما لگاتے، حضرت کے شاگرد نے کہا حضرت سرما تو لگایا جاتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی بڑھے، آپ کی تو بینائی ہی نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو آئی سائٹ۔ Why are you putting that surma in your eyes? کیا جواب دیا؟ فرمایا تم لوگ سرما لگاتے ہو بینائی بڑھانے کے لیے، میں تو سرما لگاتا ہوں نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے. کیسے لوگ تھے؟ فرمایا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. قرآن کریم کی آیت ہے نا، ولیکن اذا دعیتم، یعنی جب حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا نا، تو دعوت دی ولیمہ کی، چلو آؤ کھانے کے لیے. صحابہ کرام آ گئے، کھانا کھا کر بیٹھے رہے، یعنی دینی مسائل میں گفتگو کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے رسول جواب دیتے، کبھی اٹھ کر ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ نے فوراً آیت اتار دی کہ تمہیں دعوت دی گئی کھانے کی، کھاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کیا فرمایا؟ کھانا کھا لو تو پھر اٹھ کر آگے بھاگو، یہاں بیٹھے نہ رہو. اور آگے جو فرمایا، فرمایا تم بیٹھ کر بات چیت نہ کیا کرو، یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، اور نبی مارے شرم کے تمہیں کچھ نہیں کہتے ہیں. ولیکن اللہ لا یستحی، لیکن اللہ کو حق بات بیان کرنے سے شرم نہیں آتی ہے. میرے نبی کے سامنے تم بیٹھے رہو، نبی کو یہ تکلیف ہوتی ہے، میں اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا ہوں. یہاں پر کیسے برداشت، جبکہ یہ برداشت نہیں ہے وہاں بیٹھنا. یہاں تو صحابہ بعض لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، جاؤ. بلکہ منافقین نے، اسی لیے آتا ہے کہ منافقین جو تھے انہوں نے قسمہا قسم کے ایکسکیوز کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً ان کے ایکسکیوز کو قبول کر لیا، چھوڑ دیا. وہ جتنوں نے جھوٹ بولا تھا وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے. اور جن صحابہ نے سچ بول دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آیتیں اتار دی، ان کے سچ کو بیان کر دیا، ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا. فرمایا ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلى الرسول، فرمایا مدینہ والوں کے لیے اور اطراف مدینہ والوں کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیں. اور لا یرغبوا بانفسهم عن نفسی، اور اس کی جان کی فکر نہ کر کے اپنی جان کی بچانے کی فکر کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی جان کی فکر نہیں. حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب یہ حدیث بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے سوائے میری جان کے، میں اپنے دل سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. فرمایا ابھی تم کامل مسلمان نہیں بنے، تو پھر اپنے دل کو ٹٹولا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد کہا ہاں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احبک، ہم تم سے محبت کرتے ہیں ساری دنیا سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی آل و اولاد، اپنے مال، اپنی جان سے زیادہ. الان یا عمر، عمر اب تو مسلمان بنا ہے. معلوم ہوتا ہے ہم دیکھیں جب نبی کی اتباع کی بات آتی ہے تو اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مال کو ترجیح دیتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، سنت کو ترجیح دیتے ہیں. اگر یہی بات ہے تو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہ و مساکن، پوری آیت اللہ نے اتار دی کہ ان تمام چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، ماں باپ سے، اولاد سے، ان تمام سے، دنیا کی جائیداد سے، دولت سے، تجارت سے اور دنیا سے. تو اللہ نے فرمایا انتظار کرو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا یہاں پر ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. میں لمبی تفسیر میں نہیں جاتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ اس لیے کہ ان لوگوں کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے پیاس کی، کیسے؟ پتا ہے تمہیں پانی بھی ختم ہو گیا، کیا کر رہے تھے؟ اونٹ کو ذبح کرتے اور صحابہ کرام اس کی اوجڑی کو نکالتے اور اس میں پانی ہوتے، اس پانی سے اپنی پیاس کو بجھاتے تھے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا، پیاس تھی ان کے اندر میں۔ اتنا لمبا سفر اور سواری، ایک ایک سواری پر نو نو صحابی ٹرن بائی ٹرن سفر کرتے تھے، چلنا صحابہ کرام کے پیر میں چٹائی، دو دو صحابی کو آدھا آدھا کر کے دین میں ایک بار دیا جاتا تھا، یہ حالت تھی جس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن ان کی ایک ایک بات پر اللہ ان کے لیے ثواب لکھ رہا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا مَخْمَسَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں تم چلتے ہو، ہر راست قدم کے اوپر تمہارے لیے ثواب ہے۔ وَلَا يَطَعُونَ مَوْتِيًا يَغِيزُ الْكُفَّارِ، اور تم جا رہے ہو کفار کے شہر کی طرف، تو انہیں غصہ آتا ہے نا، غصہ آتا ہے، تم جتنا چل رہے ہو ہر قدم پر تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، یہاں تک کہ تم مال غنیمت، the wealth of booty, if you taking from them also, on that also you getting reward، مال غنیمت پر بھی ثواب دے رہے ہیں۔ اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، ان کے لیے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے تم ایک خرچ کرتے ہو تو دس نیکی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے صحابہ ایک خرچ کرتے تھے، ان کو 700 گنا زیادہ اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ دے دیا اللہ کے راستے میں، ایک اونٹنی دی ہے، کتنی؟ ایک اونٹنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں جنت میں 700 اونٹنیاں سامان کے ساتھ دے گا، 700 اونٹنیاں جنت میں ملے گی، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کوئی بھی، محسنین کا دو مطلب ہے، ایک تو احسان کرنے والا، اللہ کہہ رہے ہیں میں احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ذرا لفظ دیکھیں، اگر میں نیکی بھی کر لوں تو اللہ پر ہم نے کون سا بڑا احسان کیا ہے؟ اس کے ہم بندے ہیں، ہمارے لیے فرض ہے عبادت کرنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، تو نے نماز پڑھ کر مجھ پر احسان کیا، روزے رکھ کر مجھ پر احسان کیا، ذکر کر کے مجھ پر احسان کیا، میں تیرے احسان کو ضائع نہیں کروں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ اور احسان کا دوسرا مطلب اخلاص بھی ہو، جب تک اخلاص نہیں ہے تو پھر اس نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ آدمی نیکی کرتا ہے تو لا یضیع اجر المحسنین، ورنہ حدیث میں آتا ہے وہ قاری قرآن، وہ سخی، اللہ کے راستے میں دینے والا سب سے پہلے، وہ مجاہد، یہ تینوں آدمی سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ حدیث سب سے پہلے جہنم میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہوں گے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں پیسوں کے لیے، دنیا کے لیے، نمبر دو جو آدمی سخاوت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یا جو اللہ، ان تینوں کو کہا جائے گا تم نے دنیا میں دکھانے کے لیے کر لیا، تم جھوٹے ہو، فرشتے ان کو پکڑو، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ معلوم ہوتا ہے اخلاص اگر نہیں ہے تو نیکیاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تو محسنین کے اندر میں دونوں لفظ ہے، نیکی کرنا، لیکن نیکی بھی اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ، آخری آیت فرماتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا کچھ بھی خرچ کر دیا، زیادہ بھی خرچ کر دیا، وَلَا يَقْطَعُونَ، یہاں تک کہ جو میدان چلے اتنا زیادہ وادی کے برابر، مگر ہر چیز پر كُتِبَ لَهُمْ، ان کے لیے کیا ہے؟ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 100 اونٹ دیے سامان کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں ممبر پر جیسے مسجد نبوی میں، تو ایک سیڑھی اور نیچے آ گئے، فرمایا اور کون دیتا ہے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، پھر 100 اونٹ دیتا ہوں سامان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کون دیتا ہے؟ عثمان پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا 100 اونٹ اور سامان کے ساتھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر جلدی جلدی گھر گئے، کوئن لے آئے دینار کے، اللہ کے رسول کو دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے اس طرح اپنے لہف میں اس طرح ہلاتے رہے ہلاتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کی کھن کھن کی آواز ہم سن رہے ہیں۔ فرمایا عثمان اب قیامت تک تو جو بھی کرے گا تجھے نقصان نہیں ہوگا۔ ہنستے ہیں، اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرتا ہے، اس کی موت نہیں آتی، اللہ اس سے پہلے اس کو دے دیتا ہے۔ قیامت میں تو ملنے والا ہے، لیکن قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیجزیہم اللہ، اللہ انہیں بدلہ دے گا۔ احسانہ حسن نہیں کا احسانہ، ایک تو تھوڑا، ایک پھر تھوڑا، ایک تھوڑا بہتر، اس سے زیادہ احسن، سب سے اچھا تم عمل کرو گے سب سے زیادہ ریوارڈ دیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرا صحابی ایک جو اللہ کے راستے میں دے، چونکہ غریب تھے، اور تم لوگ قیامت تک اوہد پہاڑ برابر سونا اللہ کے راستے میں دو، تمہارا اوہد پہاڑ برابر سونا میرے صحابی کی مٹھی برابر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا اخلاص تھا ان کے اندر میں۔ فرمایا جتنا اخلاص ہوگا، جتنا آدمی خرچ کرے گا اس کے مطابق اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ آنے والی آیت میں اب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اب مومنین کو کتنا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ بات سننا انشاءاللہ کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، اس پر اگلی آیت میں بھی تفصیل بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والی وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ معاف فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے۔ بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں اللہ، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں یا اللہ، بڑے گنہگار ہے، کپڑوں کے اجلے ہیں، دل کے گندے ہیں، اے اللہ آنکھوں کے پلک بند ہو جاتی ہے لیکن اندر ہم دماغوں میں گندگی سوچ رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے سب پتہ ہے ہم کتنے گنہگار ہیں، اے اللہ معاف فرما دے۔ لوگوں کے سامنے بزرگ بنے ہیں، اندر میں اللہ خراب ہے، اللہ ہماری زبان بھی گندی ہے، ہزار بار مشک زعفران سے دھو لے پھر بھی گندی ہی گندی ہے، لیکن اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، اخلاص والا سجدہ بھی نہیں، اخلاص والی عبادت بھی نہیں، اخلاص والی ہمارے پاس سخاوت بھی نہیں ہے۔ ہم تیرے اس مبارک کلام کو سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں، تیرے اس کلام کی برکت سے جتنا تو بڑا ہے اتنا تیرا کلام بھی بڑا ہے۔ اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اسی قرآن کریم کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ اے اللہ انعام کے لائق تو صحابہ تھے، ہم کہاں ہیں؟ تو کہے گا کہ تیرے تو رات دن گناہوں میں گزرے ہیں، انعام تو ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، علی پر، معاویہ پر، صحابہ پر ہو۔ اللہ ہمیں پتہ ہے ہم بڑے گندے ہیں، لیکن اللہ جب تو ان پر انعام کی برکتیں اتارے، رحمت کی چادریں اتارے، اس کا ایک چھانٹا، اس کا ایک قطرہ ہم پر بھی ڈال دے انہی کے طفیل میں، کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے، ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تو معاف فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، دین کے دائی بنا دے، مخلص بنا دے، حافظ قرآن بنا دے۔ اے اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنن و طریقے پر چلنے والے بنا دے۔ اے اللہ کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما، سحر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے کبیرہ گناہ اور بدعات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سچی پکی محبت رسول ہمیں نصیب فرما، ایک دن آنا ہے قبر میں، اے اللہ تیرے حبیب کا چہرہ دیکھنا ہے، تجھے دیکھنا ہے۔ اے اللہ لوگ ہمیں غسل دے، اس سے پہلے ہمیں توبہ کے غسل کی توفیق نصیب فرما، لوگ ہمیں اے اللہ کفن پہنائے، اس سے پہلے تقویٰ کا کفن پہننے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی فکر کی توفیق فرما، بیٹھنے والے ایک ایک فرد کو قبول فرما۔ اے اللہ تیری ولایت نصیب فرما، اے اللہ ولایت نصیب فرما، ہم سب کو تیرے محبوب بندوں میں سے بنا لے، تیرے نیک بندوں میں سے بنا لے، تیرے سچوں میں سے بنا دے، تیرے مخلصین بندوں میں سے بنا دے۔ مانگنا ہمارا کام ہے، تو تو مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے ہار اٹھائے، قرآن سامنے ہے، اس کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں، اے اللہ ہار اٹھا رہے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے، اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری روزی روزگار میں اللہ برکت نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں لوگ بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے، تفسیر سالے ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، سننے والوں کی بھی مغفرت فرما، سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، جو سننے کے لیے آ رہے ہیں سب کو قبول فرما، قدم قدم پر عافیت نصیب فرما، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔